السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج خطبے کا موضوع ہے خیر الخطائین، سب سے اچھے خطا کار. دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خطاکاروں میں سے سب سے اچھے خطاکار ہیں. بات تو عجیب سی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خطا کیا ہوتی ہے، خطا کار کون ہوتے ہیں، خطا کے کتنے قسمیں ہوتی ہیں، ہم سے خطا کیوں ہوتی ہے، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالی کہ بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک عظیم احسان اور رحمت ہے اپنی مخلوق پر، خاص طور پر توبہ کی رحمت ہے اور مغفرت کو قبول کرنے کی نعمت ہے. ان بہت سارے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر برسائے ہیں، کیا ہم نے ان احسانات کی قدر کی ہے؟ ان چند عظیم باتوں کے تعلق سے آج خطبے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، ابتن پیدا نہیں کیا. جانور بھی کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ چیونٹیاں بھی جن کو ہم اپنے پاؤں سے روند دیتے ہمیں شعور تک نہیں ہوتا، یہ بھی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں. عجب بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات سوائے ثقلین، جن اور انس کے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ حقیر چیونٹی بھی جو ہمارے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی، یہ بھی اپنے مشن میں، اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو کر جا رہی ہے دنیا سے. اس لیے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، پھر یہ سارے کے سارے جانور، درند اور پرند مٹی بن جائیں گے. کون اترا بن، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ اشرف المخلوقات انسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور خاص مقصد ہمارے زندگی کا، ہمارے وجود کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیوحدون، تاکہ توحید عبادت کو قائم رکھ اپنی زندگی میں. اور اسی توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اسی توحید عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے اسی توحید عبادت کے قیام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. آج دنیا میں ہر انسان صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں، ہر انسان اپنے رب کا فرمانبردار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، احسانات ہیں، ہمیں انسان بنایا، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم بھی جانور ہو سکتے تھے، ہمارے وجود میں ہمارا کیا کمال ہے، ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ مجھے انسان ہی پیدا کر دے، پھر ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دے، احسانات ہیں، انعامات ہیں، شاید اس لیے ہمیں قدر بھی نہیں ہے، جو چیز مفت میں ملتی اس کی کیا قدر ہوتی ہے، اور جو انسان محنت سے کماتا ہے قدر اس کی ہوتی ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا کہ یہ کون سا راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں اسی صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کس کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور بھی کوئی خراب راستے ہیں، جی ہاں ہیں، کن کے راستے ہیں، مغضوب علیہم کے راستے، ضالین کے راستے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آمین کہتے ہیں اس دعا پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول فرما، یہ آمین کا معنی ہے، اور پھر لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، تسلیم کیا ہے اور مسلمان بن گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور دوسروں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے مغضوب علیہم کے راستے اختیار کیے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ ان جیسے دوسرے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جب انسان بھٹک جاتا ہے صراط مستقیم سے تو اسے واپس آنے کے لیے بھی ایک دروازہ بنایا ہے، اور یہ دروازہ سبحان اللہ زمین پر نہیں ہے، اور یہ دروازہ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دروازے کو آسمانوں پر پیدا کیا مغرب کی طرف، جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہوا دروازہ پہلے پیدا ہوا، توبہ کا دروازہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری تدبیر کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا رب ہے ہمارا، وہ ہمارے دل کے اندر چھپی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی بات کو بھی جانتا ہے، اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم سے خطائیں ہوگی، یہ انسان کفر بھی کرے گا، شرک بھی کرے گا، بدعات میں بھی ڈوبے گا، نافرمانی بھی کرے گا، زناکاریاں، بدکاریاں، سود کھائے گا، محرمات کا ارتکاب کرے گا، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہے گا، ترک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعام اور احسان سے اس دروازے کو پیدا کیا ہے، اور یہ دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، بند ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا، یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہوگی، اور سورج مغرب سے نکلے گا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، طلوع الشمس من مغربها، اور یہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا یہ وقت، کب آئے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس سے پہلے دوسرا وقت بھی ہے جو ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ دروازہ پہلے بند ہو سکتا ہے ہر انسان کے لیے، خاص دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان کی روح حلق میں پہنچتی ہے، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اس سے پہلے, موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سورج مغرب سے نکلے گا, بعض لوگ کہتے ہیں بہت دور ہے, ہمیں کیا پتہ کب نکلے گا, پتہ نہیں ہماری زندگی میں نکلے گا, ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کب نکلے گا, اس کی پرواہ تو نہیں ہے. اگرچہ ہر مومن کو خوف ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہوا تو پھر ہم کہاں ہوں گے. لیکن دوسرے دروازے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, موت اچانک آتی ہے اور موت کا فرشتہ رحم نہیں کرے گا کسی پر, نہ وہ بچے کو چھوڑتا ہے نہ وہ بوڑھے بزرگ کو چھوڑتا ہے. جب آتا ہے تو روح نکال کے لے کے ہی جاتا ہے اور ہم صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی. خطا کی قسمیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں خطا یعنی خطا پر خطا کرنے والا, ایک سے زیادہ غلطی. پہلے دیکھتے ہیں کہ غلطیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. پہلی قسم کی غلطی ہے وہ غلطی جو انسان کی اپنی حد تک ہوتی ہے, محدود ہے, پرسنل غلطی, شخصی غلطی ہوتی ہے. اسے لازم گناہ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص شراب پیتا ہے, چھپ کے شراب پیتا ہے اپنے گھر میں, وہ اس بوزی مرض میں مبتلا ہے, نافرمانی ہے, کبیرہ گناہ ہے. دوسرا شخص سود کھاتا ہے, کبیرہ گناہ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, لیکن اس کا یہ گناہ اس کی اپنی حد تک ہے. دوسری قسم کے گناہ وہ گناہ ہے جو متعدی ہیں, جو دوسروں تک پہنچتے ہیں, جس میں دوسروں پر ظلم کرنا, کسی کا حق چھیننا, کسی کا حق کھانا, کسی کو مارنا پیٹنا بغیر وجہ کے, قتل کرنا. اور ان میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے اور خطا ہے جو غلط بیانی کرتے ہیں. لوگ دعوت کرتے ہیں, دعوت اور تبلیغ میں غلط بیانیاں کرتے ہیں, تاویلیں کرتے ہیں, تحریفیں کرتے ہیں دین میں, یہ بھی غلطی ہے, خطا ہے. ان سب کا علاج کیا ہے؟ سب کا علاج توبہ ہے, علاج ایک ہے. لیکن یہ علاج دو قسم کا ہے, کیونکہ دونوں گناہ ایک جیسے نہیں ہیں. جو خطا اپنی حد تک محدود ہے, وہ شخص جو یہ گناہ کر رہا ہے اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے اس خطا, اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے کہ وہ اپنے رب سے توبہ کر لے. اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا, دل کے یقین کے ساتھ کہ میں نے شراب پی ہے, میں نے غلط کیا ہے, میں نے سود کھایا, میں نے غلط کیا ہے. اقرار جرم, اعتراف کرنا ہے اپنے گناہ کا ندامت کے ساتھ, حسرت, کاش میں ایسا نہ کرتا, بس مجھ سے ہو گیا, ندامت ہے. نمبر دو, فوراً اس گناہ سے رک جانا, فوراً. یہ نہیں کہ شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے ندامت بھی وہ پیتے بھی رہے, یہ توبہ نہیں ہے. فوراً اسے چھوڑ دینا ہے, ترک کر دینا ہے, رک جانا ہے فوراً. یعنی دو گھونٹ کے بعد پھر میں چھوڑوں گا نہیں, فوراً کا مطلب ہے کہ ابھی. اور تیسری شرط ہے یہ عہد کرنا کہ واپس میں گناہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط ہے کہ توبہ کے وقت کے اندر توبہ ہونی چاہیے. اگر روح حلقوم تک پہنچی ہے, ندامت بھی ہو, اور اس وقت ہر بندہ نادم ہوتا ہے, اس وقت کسی ندامت نہیں ہوتی جب اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے, ابھی وہ دنیا میں ہے, دنیا کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے, بات کرنے سے قاصر ہے, ہمت نہیں ہے بات کرنے کی, نہیں بولے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, لیکن دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. اگر مومن ہے تو سفید چمکدار خوبصورت چہرے دیکھتا ہے, مد البصر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے, اور ان کے ہاتھوں میں سفید خوشبودار کفن دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف کافر و بدکار جب مرنے کو آتا ہے, آخری وقت اس کا ہوتا ہے, دنیا کو الوداع کر رہا ہوتا ہے, تو اپنی آنکھوں کے سامنے مد البصر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے, کالے سیاہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں کالے سیاہ کفن ہے, بدبودار کفن. لیکن یہ وقت ندامت کا نہیں ہے, یہ وقت توبہ کا نہیں ہے. دنیا کے سب سے بدترین کافر نے بھی ایسی توبہ اپنے رب سے کی تھی. فرعون نے جب موت کو دیکھا اور ڈوبنے لگا, اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا, تو اس وقت اس نے کیا کہا, میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. توبہ قبول ہوئی اس کی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ نے موقع دیا, ساری زندگی موقع دیا, اور یہ موقع اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے. یہ 50 سال کی زندگی, 60 سال, 70 سال, 100 سال کی زندگی, یہ کم موقع ہے کہ ابھی آخری چند سیکنڈ میں, آخری لمحات میں اب توبہ کر رہے ہو, پہلے کیا کر رہے تھے؟ تو توبہ وقت میں ہونی چاہیے. اور پانچویں شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کا گناہ متعدی ہے. ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کی پانچویں شرط ہے, جس نے کسی پہ ظلم کیا, مال کسی کا لوٹا ہے, دھوکہ دیا ہے, اس کا مال اسے واپس کرے. یہ سچی توبہ کی نشانی علامت ہے اور شرط بھی ہے. کسی کی غیبت کی ہے, برا بلا کہا ہے, تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں جا کے اسے معافی مانگو اور اسے کہو میں نے تمہاری غیبت کی تھی, فلاں مجلس میں نے تمہیں برا بلا کہا تھا, مجھے معاف کر دینا. اور یہ بڑا پن ہے. اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اگر میں جا کے اس سے کہتا ہوں, کیونکہ لوگ 2 برابر نہیں ہوتے نا, بعض جلدی ریئیکشن کرتے, غصے میں آ جاتے ہیں, آپ اصلاح چاہتے, وہ فساد اور کر دیتا ہے. اگر آپ کو خطرہ ہو تو علماء کا دوسرا قول یہ ہے, اگر آپ کو ایسے شخص سے خطرہ ہو کہ اگر آپ اسے جا کے سچ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دو, وہ الٹا آپ پر برس پڑتا ہے اور آپ کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتے, دوستی بھی ٹوٹ سکتی, یا آپ کا فساد زیادہ ہو سکتا ہے, تو تب اسے جا کے مت بتاؤ. اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ 1 جس مجلس میں اس کی برائی کی تھی اس کی تعریف کرو, 2 اس کے لیے اتنی کثرت سے دعا کرتے رہو, کثرت سے دعا کرتے رہو کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب انشاءاللہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کی غیبت کی ہے, یہ غیبت کی گئی وہ خسارے میں ہے, جب غیبت کی تھی تو اس کے نام اعمال میں عمل صالح لکھا گیا, اب یہ توبہ کر رہا ہے, اب اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے جو آپ واللہ کسی مذہب میں نہیں ملے گی. اور 6ٹی شرط ہے ان لوگوں کے لیے, ان علماء اور طلاب علم کے لیے جو غلط بیانی کرتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے, جب وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ جہاں پر غلطی ہوئی ہے, غلط بیانی ہوئی ہے, اس غلط بیانی کی, اس فساد کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اسے بیان بھی کرنا, علی الاعلان. یہ نہیں کہ ایک شخص نے ایک درس میں غلطی کی ہے, غلط بیانی کی ہے, اور پھر جا کے 2-4 لوگوں میں جا کے کہیں میں نے رجوع کیا ہے. نہیں, غلط ہے, یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ نے صرف اسی مجلس میں بات کی ہے اور ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے صرف ان لوگوں کے حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور آپ کے درس کو پوری دنیا نے سنا ہے تو جہاں جہاں تک آپ کی یہ غلطی گئی ہے وہاں اس جگہ تک آپ کی رجوع جانا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، وہ اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ پہلے کے جو شخصی غلطی ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ صرف آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کیے قرآن میں کیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں. غفار و غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور خوب مغفرت کرنے والا، غفار بار بار مغفرت کرنے والا. آپ بار بار خطا کرتے جاتے ہیں اور بار بار توبہ کرتے جاتے ہیں، میرا رب غفار ہے، بار بار توبہ قبول کرتا جائے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں غفار ہوں. کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی. وَآمَنَ، اور ایمان لائے. اگر خرابی اس کی اصول دین میں ہے یا کوئی بھی اس نے غلطی کی ہے، توبہ کی ہے، اگر اس نے کفر کیا تب بھی توبہ کی ہے، شرک سے توبہ کی ہے، لیکن اب اس نے واپس ایمان کی طرف پلٹا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ثبوت ہے، صرف زبان کا قول نہیں، دل سے یقین کافی نہیں، عمل بھی کر کے دکھایا ہے، عمل صالح. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور ہدایت کے راستے کا بھی اس نے اپنا لیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری قسم، اگر غلطی متعدی ہو اور غلط بیانی ہو علم میں، تو اس کے لیے ثبوت اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، بارك الله فيك. سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کیا. کس چیز کا؟ جو غلط بیان ان سے ہوئی اور لوگوں کو جا کے سنی. غلط بیان میں فساد ہوتا ہے، تو اس فساد کی اصلاح بھی کی ہے، وہ بین اسے بیان بھی کیا علی الاعلان. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 ہے. وہ بین لازمی ہے یہاں پہ، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ کوئی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے یہ کیسے عالم ہیں، یہ تو غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عالم اسے کہتے ہیں اور طلاب علم جو اللہ کے لیے طلب علم حاصل کرتے ہیں، وہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ سلف کا یہی راستہ ہے، سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. غلطی ہو جاتی تھی، فوراً اسے قبول کر لیتے تھے اور توبہ کر لیتے تھے. آپ دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا ایک قول ہمیشہ ایک فتویٰ ہے؟ کئی مرتبہ اپنے اقوال سے رجوع کیے. امام شافعی نے رجوع کیا، دیگر محدثین نے رجوع کیا، اور علامۃ العصر الامام محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف کوئی عام بات نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر ان کو لگا تحقیق کے بعد مجھ سے غلطی ہوئی، فوراً اس کی اصلاح کی اور بتائی اس حدیث کو میں پہلے ضعیف سمجھتا تھا، یہ حدیث تحقیق کے بعد صحیح ہے. اس حدیث کو پہلے صحیح سمجھتا تھا، تحقیق کے بعد یہ حدیث ضعیف ہے. آپ جانتے ہیں کتنی ہیں؟ 2 volume مارکیٹ میں موجود ہیں، جن میں تقریباً 500 حدیث ایسی ہے، 1, 2, 3 نہیں، 500 حدیث ایسی جن سے انہوں نے رجوع کیا ہے اور حق کو تسلیم کیا ہے، اور اس کو کتابی شکل میں بھی آج موجود ہے. انہیں ریکارڈنگ میں بتایا، اعلان کیا، وہ دنیا میں پہنچا، پھر شاگردوں نے اور دوسرے جا کے کتابی شکل میں آج وہ مارکیٹ موجود ہے، 2 جلدوں میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے کہ ان سے خطا ہوئی، اور لوگوں نے حدیث میں تاکہ غلطی نہ کریں، اور حدیث میں غلطی عام غلطی نہیں ہے، لیکن کیونکہ فساد نہ ہو تو اصلاح بھی کی، توبہ بھی کی، اصلاح بھی کی، اور اس کو بیان بھی کیا ہے. سلف صالحین کی میں نے بات کی ہے، میں 2 قصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں توبہ کی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جب غلطی کی ہے تو پھر بات کرنے کی ضرورت کیوں کی ہے، تو بات نہ کریں، یا جب غلطی کی ہے تو پھر پہلے سے بندہ احتیاط کر لیتا، غلطی کرنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار عقل مند بندے کہہ نہیں سکتا، جس کو تھوڑا سے بھی شریعت سے آشنائی ہو اور وہ جان تو شریعت کے یہ احکام جان تو کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، غلطیاں خطائیں صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہیں، اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، قاعدہ یاد رکھیں، اگر انسان غلطی نہ کرتا تو مطلب کیا ہے؟ معصوم ہو گیا۔ تو معصوم کون ہے؟ انبیاء ہیں کہ نہیں؟ اگر علماء غلطی نہ کرتے تو علماء بھی انبیاء ہوتے۔ اللہ کی حکمت ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، پتہ ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، قباحت کس میں ہے؟ کہ غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے کے سارے خطا کار آدم کی اولاد میں سے، وہ خیر الخطائین، کون ہے سب سے بہترین خطا کار؟ عجب بات ہے، خطا کار بھی ہیں اور سب سے بہترین خطا کار بھی ہیں، کون ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ ہم سے خطا کیوں ہوتی ہے؟ پھر میں ایک دو قصہ بیان کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہم سے خطا کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ایک تو بات میں، اگر ہم خطا نہ کرتے تو پھر انبیاء ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انبیاء کا درجہ مخلوق میں سے کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ کہ توبہ اور استغفار عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگے، توبہ کرے، مغفرت طلب کریں، یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو پھر توبہ کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کے آتا، جو گناہ کرتے پھر توبہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج سے گناہ کرنا شروع کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر رونے دھونے سے کام نہیں بنتا، ارے ہائے میں مر گیا، میں گنہگار ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے، قنوط اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہونا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، توبہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التوبہ سے تجب ما قبلہ، توبہ اپنے سے پہلے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اس لیے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے سے جب خطا ہو، جب ہو، یعنی کہ اس کو بندہ خطا کرے، لگ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں کہ بندے خطا کرے، بلکہ یہ پسند ہے کہ خطا ہو جائے، بشریت کا تقاضا ہے، انسان کمزور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، غلطی کرے گا، اب غلطی کے بعد، گناہ کے بعد اب واپس آئے، توبہ کرے۔ اب دیکھتے ہیں جو ہمارے علماؤں کے سردار ہیں، اولیاؤں کے سردار، اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین لوگ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان سے بھی کوئی خطائیں ہوئی کبھی؟ کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی؟ اگر ہوئی تو پھر اس غلطی میں کیا کیا، اس خطا سے کیسے نمٹا؟ متفق علیہ احادیث میں بعض قصے موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے سیدنا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ماعز وہ صحابی ہیں جن سے زندگی میں ایک مرتبہ زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہو گیا، جاتے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے، متعدی ہے یا شخصی ہے؟ شخصی گناہ ہے۔ کیا کافی تھا؟ کہ خود توبہ کر رہتا ہے اپنے رب سے، توبہ قبول ہو جاتی، لیکن جب ایمان دل میں مضبوط ہوتا ہے تو پھر رہا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کریں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھ پر حد قائم کرے. اور شادی شدہ تھے, اور شادی شدہ شخص اگر زنا کر لیتا ہے اس کی سزا جانتے ہیں کیا ہے؟ سنگسار کرنا, یعنی پتھر مار مار کے اسے قتل کرنا. یہ کوئی 100 کوڑے کی بات نہیں کہ 100 کوڑا کھا کے انسان کہتا ہے چلو ہفتہ دو لگیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. سزائے موت اور دردناک سزائے موت, پتھر مار مار کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں, اس طرف آ جاتے ہیں, آپ سے اپنا چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے چلا جائے. ایک شخصی غلطی توبہ جا کے کرو کافی ہے تمہارے لیے, لیکن نہیں, ان سے رہا نہیں گیا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے, مجھ پر حد قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ سے جا کے کہا, بلائے اور کہا ذرا سونگو, اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی, اس کی عقل کام کر رہی ہے, دیکھو اسے کوئی جن کا کوئی آسیب تو نہیں ہو گیا, کیا یہ تندرست ہے, اس کا عقل بھی ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. صحابہ کے بعد گواہی دیتے بالکل تندرست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو اس نے شراب پی ہے اور نہ اسے کوئی جن کا آسیب ہے, یہ ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے اسے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل پوچھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی اور زنا نہ ہوا, دیکھیں صحیح بخاری میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. آخر میں اعتراف کرنے کے بعد ان پر حد قائم کی جاتی ہے اور پتھر مار مار کے وہ مر جاتے, دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت پر تقسیم کر دیجیے تو ان کو کافی ہو جائے گی. سبحان اللہ, دوسرا قصہ اس سے ملتا جلتا ہے. یہ مرد صحابی تھے, اب ہمارے اور صحابیات کو دیکھیں, رضی اللہ عنہن اجمعین, الغامدیہ کا قصہ, ان سے بھی زنا ہو جاتا ہے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اور ثبوت یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے, حاملہ تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس چلی جاؤ, جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. لوگ بھول جائیں گے, 9 مہینے کی بات ہے, 8 مہینے جتنی وقت باقی رہتا تھا, شاید یہ بھی بھول جائے گی, شخصی غلطی ہو گئی, جا کے توبہ کرو اپنے رب سے. 9 مہینے کے بعد بچے کو لے کے آئی اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا اس بچے کو لے کے کہ جو اسے دودھ پلاؤ, دودھ پلانے کے بعد جب دودھ یہ چھوڑ دے پھر آنا. 2 سال دودھ پلاتی ہے اور واپس آتی ہے, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے, بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثبوت بھی مل جائے کہ دیکھے کہ میں نے اسے دودھ چھڑا دیا, اب یہ کھانے کے لائق بھی ہو گیا ہے, تاکہ اب واپس میں زندہ نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی حد قائم کرتے ہیں. شخصی خطا ہوئی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, اپنے رب سے توبہ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا, لیکن یہ عظیم لوگ ہیں اس امت میں, ایسے لوگ آئے ہیں اور ہمیں انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. سبیل المؤمنین, انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہم نے بھی ویسے سمجھنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جرم ہو جائے تو ایرا ہجوم کر کے تم لوگ بھی جا کے پتھر کھا لو, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ کیسے ہے, کیا ہم نے دین کو ویسے سمجھے سے انہوں نے سمجھایا. آج امت میں تفرقے کیوں ہیں اور ہٹ درمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کے اس خوبصورت راستے کو چھوڑا ہوا ہے. سبیل المؤمنین سے ہم دور ہیں, صراط مستقیم سے ہم دور ہیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تھا کیونکہ وہ مخلص تھے, اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، خطا ہوتی تھی تو رجوع کرنے والے تھے، اگرچہ جان بھی جاتی ہے تو قربان کر دیتے تھے اپنے رب کی رضا کے لیے، اور ایسی توبہ جو مدینہ والوں کو کافی ہو جائے، عام توبہ نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے. آج یہ صحابہ کرام ہمارے زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں، زبان کلامی ہم سب کہتے ہیں، امت کے سردار ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھو گربان میں جھانک کر کہ ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں، کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یا ان کے خلاف کسی اور راستوں کو اپنانے والے ہیں. خیر الخطائین التوابون دیکھنے کون ہے. اور ان میں سے بعض ایسے بھی امام آئے ہیں، مثال دیتا ہوں، بعض شراب کی آئے، ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا بہت زیادہ، عبداللہ بن مسلم القعنبی اس کا نام تھا، شرابی تھا. ایک مرتبہ امام شعبہ اس شہر میں آئے، ان لوگوں کا ہجوم تھا، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں کا ہجوم کیوں ہے، کوئی خلیفہ کوئی امیر آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ محدث ہے. کہتے محدث کون ہوتا ہے؟ کہ وہ جو حدیث سناتا ہے. میں بھی جا کے حدیث سنتا ہوں، نشے میں ٹونتا جا کے پوچھتا ہے امام شعبہ سے، مجھے کوئی حدیث سناؤ. اب وہ حیران ہوئے، گدھے پہ سوار تھے، اب اس کو میں کیا حدیث سناؤں جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، نشے میں ٹون ہے، ڈگمگا رہا ہے، جس کی عقل بھی کام نہیں کری، کیا حدیث سے سناؤں میں؟ سنا مجھے حدیث، میں بھی حدیث سننا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک حدیث سنائی، بس ایک، انہیں سند سے کہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پوری سند بتائی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر جو کرنا ہے جا کے کرو، فإن كنت لا تستحي ففعل ما شئت. لمبی حدیث ہے، میں سے شاہد بتا رہا ہوں پوری حدیث میں سے. یعنی پوری حدیث یہ ہے کہ لوگوں نے جو گزرے انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات کو سمجھا ہے، جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کرنا ہے جا کے کرو. بس ایک مرتبہ اس نے اس حدیث کو سنا ہے، بس فوراً وہاں سے چلا گیا، اور یہ سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے شرم نہیں آتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے شرم نہیں آتی، میرے بارے میں فرماتے ہیں. اپنے گھر میں چلے جاتے، اپنے والدہ سے کہتے ہیں دروازہ بند، میں کسی دوست سے نہیں ملوں گا، یہ برے دوست ختم آج سے، یہ شراب کی بیٹھک ختم. سوچتا رہا، شعبہ محدث بن سکتا ہے، میں محدث کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک کہاں شرابی، ایک حدیث نے زندگی بدل دی اس کی. جا کے پوچھا میں بھی محدث بننا چاہتا ہوں، کیا میں بن سکتا ہوں، کیسے بنوں گا؟ تو کسی عالم نے کہا مدینہ جاؤ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنو، ان سے علم تم سیکھ سکتے ہو، علم حدیث. چنانچہ وہ عراق سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف جاتے ہیں، امام مالک کے شاگرد بھی اختیار کرتے ہیں، اور ایسے شاگرد بنتے ہیں امام مالک کے سب سے بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، عام نہیں، سب سے بڑے شاگرد جو ہیں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ. ایک حدیث نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا ہے. ہم کتنے حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کے فرمان سنتے ہیں، کبھی کوئی اثر ہوا ہے؟ ایک شرابی سے محدث بن گیا، اور ہم علم والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارے سلف. اگر کوئی کو نہیں جانتا تو دیکھ لیں، جب خطا سے توبہ کر لیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. اور جو ان کے راستے کو نہیں جانتے تو جان لیں کہ راستہ کیا ہے، سبیل المؤمنین کیا ہے. اور ان کی اتباع کرنے والوں کو کہتے ہیں السلفیون. آج بھی جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو سلفی کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں. اور آج کوئی اگر حسن و جماعت میں سے کوئی جماعت موجود ہے تو پھر وہ یہی جماعت ہے ایک، باقی سب ان سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روح منہج کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. واخد الحمد رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آج ان شاء اللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد بشیبش باب مکہ میں ایک عام درس ہے جس کا عنوان ہے امت کے مسائل کا ایک ہی حل. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس درس میں تشریف لائیں اور شرکت کریں. انشاءاللہ اس میں امت کے کون سے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ گنیں گے، جو بڑے مسائل ہیں ان کا حل ہم کیسے کر رہے ہیں اور صحیح حل کیا ہے. جتنی زیادہ مسائل ہیں حل ایک ہی ہے سب کا، وہ کون سا ایک حل ہے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اس خیر عمل میں شریک ہوں تاکہ ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کا ثواب عطا فرمائے. یا ہے نا دوسرا درس، کہاں بھاگ رہے ہو؟ انشاءاللہ آسان فقہ.